بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صدق الله العظيم. گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی کبر کے عنوان پہ، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر جو وعید ہے اور اس کی جو علامت بیان کی گئی ہیں احادیث میں، اس کے بارے میں بات ہوئی. انسان کے اندر جب کبر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی علامت ضد ہے، اور انسان کے اندر جب ضد زیادہ ہوتی ہے، وہی کبر کی جو علامت ہے ضد، بات نہ ماننا، بطل الحق، کہ حق بات صحیح بات کوئی کہہ رہا ہے لیکن نہیں میرے نفس کے خلاف ہے، میری توہین ہو جائے گی، بات مان لوں گا، اس کی بات کو قبول کر لوں گا، میں ہار جاؤں گا، ہماری بحث ہو رہی ہے، میں ہار جاؤں گا، یہ چیزیں جب انسان میں ہوتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوتا ہے معاملہ کہ ایک وقت آنے کے بعد، شروع میں انسان ہو سکتا ہے اس کو اتنی اہمیت نہ دے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر دل حق بات قبول کرنے سے بالکل اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. کبھی کبھی دلوں پر اللہ کی طرف سے پردہ لگ جاتا ہے، اب وہ بات کہہ بھی رہے ہیں، صحیح بات ہے، سمجھنا آسان بھی ہے، لیکن نہیں، بس وہ دل میں نہیں اتر رہی. کیوں نہیں؟ وہی کبر کی وجہ سے. اہل مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ یہی تھا کہ چونکہ ان میں کبر ہے اور ضد ہے، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. چونکہ ان میں ضد ہے، جھگڑا ہے، بات نہ ماننا، کبر، یہ چیزیں ان میں ہیں، تو جو بس اس وجہ سے انکار کرتے تھے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے مہر کو ہٹا بھی دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ان کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تمنائیں تھیں، تو ایک طرف دلوں پر پردہ ہے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اثر ڈالا، اور وہی جو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، انہی کو اب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کہتے ہیں. اس مقام پر اللہ نے ان کو پہنچایا کہ کوئی ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، اور جس کو کہتے ہیں بالکل تواضع اور بے نفسی، کہ مجھے جو بھی کیا مجھے اس سے کوئی پروانی، بس ان کو ہدایت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں میں قوت رکھی، تاثیر رکھی، اور وہی صحابہ بنے. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، اور تین ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہیں. تمام کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، جو ہمارا عنوان ہے اسی کے سلسلے میں بات کریں گے، لیکن حدیث کا مفہوم ظاہر میں سمجھ میں آ جائے کہ تین باتیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی. نمبر ایک، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ. اما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانية، جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی مختصر، کہ رمضان کا، روزے کا بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ کا تقوی، کہ انسان تنہائی میں بھی ہے اور کھانا موجود ہے اور کھانا نہیں کھا رہا، یہی تو ہے بچنے کی عادت پڑ جائے، اور پھر عادت ایسی پڑ جائے کہ جس طرح رمضان کے روزے میں انسان حلال کھانا بھی موجود ہے، یا زمزم موجود ہے، کھجور موجود ہے، مدینہ کی کھجور ہے، بابرکت ہے، لیکن نہیں کھا رہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اسی طرح یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہوتے ہوئے اب کوئی غلط چیز دیکھنی نہیں ہے، کسی سے بات ایسی نہیں کرنی کہ غیبت یا بہتان یا جو اللہ تعالیٰ کی نامرضی یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تنہائیوں کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس میں انسان خیال نہیں رکھتا۔ روزہ یہی سکھاتا ہے کہ دیکھو تنہائیوں میں بھی، کم بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی نہیں پی رہے، تو یہی تو سیکھنا تھا کہ دیکھو اللہ کے حکم کی وجہ سے پانی نہیں پیتے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے جو دوسرے چیزیں ہیں گناہ کی، ان سے بھی بچتے رہو۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو منجیات، نجات دینے والی باتیں، دوسری چیز والقول بالحق، اور انسان حق بات کہے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے کوئی مشکل موقع ہو، آسانی ہو یا راحت ہو یا مشکل ہو، جیسا بھی موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر انسان حق بات، چاہے میری مرضی کے خلاف ہے، کسی میں اس بات کو مان لوں گا تو اچھا، میرے لیے یہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا، لیکن نہیں، حق بات یہی ہے نا، بس ٹھیک ہے، ہاں نہیں، یہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ حق بات کو انسان دوسرے کو بتائے، یا کل اس کا تذکرہ آیا تھا، حق بات بتانا اور دوسروں کو پہنچانا، جس کو ہمارے علماء مثال کے طور پر اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دوائیاں تو ہر طرح کی ملتی ہیں۔ ہمارے پرانے حکیم ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے طریقہ بدل گیا۔ پرانے جو حکیم ہوا کرتے تھے، دوائی جیسی ہوتی تھی ویسی ہی دے دیتے تھے، ابھی بھی پاس حکیم ہوتے ہیں، ویسی ہی دوائی دے دیتے ہیں۔ انسان کھاتا ہے، منہ میں چنی، میں نہیں کھا سکتا، نکال دیتا ہے، کڑوی دوائی ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا کرتے ہیں، حکیموں کا بھی یہی طریقہ ہو گیا بہت سو کا، کہ اس میں کچھ اور ملا دیتے ہیں تاکہ ذائقہ اس کا ٹھیک ہو جائے۔ اور عام دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اندر جتنی بھی کڑوی ہوگی باہر سے کیپسول کے اندر بند کر دیا اس کو، یا ٹیبلٹ اس طرح بنا دیا کہ اس کی کوٹنگ کر دی، اس میں شوگر کوٹنگ بھی ہوگی، کہ اچھا بس آرام سے اندر اتر جائے، بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہمیں سکھا رہی ہے کہ جب کڑوی دوائیاں انسان کے اندر اتر جاتی ہیں اور انسان کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، تو حق بات بھی تو ہم کسی کے اندر اچھے طریقے سے اتار سکتے ہیں، اس کو اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں، تاکہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے، اس کو قبول کر لیں۔ یہ ایک ہمارے لیے سبق۔ ہاں، سامنے والا قبول نہ کرے، بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو یہ دوائیاں بھی نہیں کھاتے، نہیں کھا سکتے، تو ٹھیک ہے، جو نہیں قبول کرتا نہ کرے، کم از کم ہم اپنی طرف سے کوشش کر لیں۔ چونکہ ایک مشہور ہے نا مقولہ، قل الحق وان کان مرا، حق بات کہو چاہے کڑوی ہو، لیکن اس کڑوی پہ کوٹنگ بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ بس اسی طرح، یعنی کہ نہیں، حق بات تو کڑوی ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اچھا برا تو لگے گا ہی، یہ میرے حق ہونے کی علامت ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ قل الحق وان کان مرا، جس نے بھی کہا ہو، لیکن بہرحال یعنی یہ نہیں ہے کہ کڑوی بات ہے تو اس کو کڑوے انداز سے ہی پیش کرنا ہے، اس کو اچھے انداز سے پیش کیا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن نے بتایا، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بہرحال، تو نمبر ایک منجیات میں تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو ہمیں پورا دین حاصل ہو گیا۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، بس بچتا رہے انسان، بچتا رہے گناہ سے، بچتا رہے کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، بس یہ چیز انسان کے اندر آ جائے تو روزے کا بنیادی مقصد، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ رمضان میں تو انسان اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لیں، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گارنٹی ہے کہ منجیات، نجات دینے والی چیز۔ دوسری بات القول بالحق، حق بات انسان کہے، چاہے فی الرضا یا فی السخط، چاہے خوشی کا موقع ہو، آسانی کا موقع ہو، مشکل موقع ہو، غمی کا موقع ہو، حق بات۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، والقصد فی الغنا والفقر، بہت کام کی بات ہے، اگرچہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس پر تو ہم صرف ترجمہ کر لیں گے، کام کی بات ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ پیسے زیادہ آ گئے، چلو اچھا یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، اچھا اب تنگی ہو گئی، اب مشکلات ہو گئیں، اب کیا کریں، اچھا نہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں گزارا نہیں ہو رہا، یہ مشکل ہو رہی ہے۔ تو انسان ایک اعتدال والا طریقہ اختیار کرے، پیسے زیادہ ہوں یا پیسے کم ہوں، خرچ تو کھانا تو اتنا ہی ہے، اب کیوں بہت زیادہ ادھر ادھر کی فضولیات میں انسان پیسے خرچ کرے، پھر تنگی کا وقت آئے تو انسان پریشان ہو، نہیں۔ القصد اعتدال، اعتدال ہونا چاہیے، چاہے انکم زیادہ ہو یا انکم کم ہو، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے انسان کے اپنے اخراجات، اپنی ضرورت کے لحاظ سے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرے، اس میں اعتدال اختیار کرنا، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے بڑوں میں یہ چیز بہت ہوا کرتی تھی کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، یعنی کہ زیادہ ہیں تو بس خرچ کر لو اور کم ہے تو اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم تنگی سے گزارا کریں گے اور اس میں پھر مشکلات ہوتی ہیں تو پھر پریشان ہوتا ہے انسان۔ القصد، یہی احادیث میں تو جگہ جگہ اس کی ترغیب آئی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ چیز اگر آ جائے، الحمدللہ مسلمانوں میں کسی حد تک یہ چیز ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے جتنا ہم ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، تبدیلیاں آتی رہ رہی ہیں۔ اب سے کچھ کافی سال پہلے کی بات ہے، اب تو خیر جب سہارنپور گیا تھا تو اس وقت میں نے سہارنپور دیکھا، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو سہارنپور ہوا کرتا تھا دونوں میں فرق ہے، لیکن پھر بھی وہاں کی تبدیلیوں کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہے۔ میں تو یعنی واقعتاً ایسا لگ رہا تھا اتنی سادہ زندگی، لیکن وہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لحاظ سے دیکھے تو بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، وہ تو سادگی تھی نہیں، لیکن ہمارا تو بالکل ہی حال بدلا ہوا ہے، ہمارے تو حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں جب تک انسان دیکھتا نہیں ہے تب تک انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہندوستان میں ہمارے حیات مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو جامع مرتب فتاوی محمودیہ، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ان کا ایک خاص مقام تھا، اور انہوں نے حضرت کی کتابوں پر بہت کام کیا، ملفوظات بھی انہوں نے، پھر فتاوی اور بہت سی چیزیں انہوں نے مرتب کی ہیں، اور وہ لکھتے رہتے تھے، ملاقات ان سے رہتی تھی، ماشاءاللہ بہت خیال رکھتے تھے، یہاں بھی تشریف لائے تھے، ہو سکتا ہے بعض طلبہ جو پرانے ہیں وہ جانتے ہوں، یہاں آئے تھے، کافی سال پہلے کی بات ہے، شہید مینا کہلاتے ہیں، مینا میں ان کی حج کے موقع پر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو بہرحال وہ ان کے ایک مرتبہ ہندوستان جانا ہوا تھا تو ڈابھیل میں رمضان گزارا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو رمضان میں تو خیر ٹھیک ہے وہاں گزارو گے، رمضان کے بعد ہمارے پاس آ جانا۔ تو ہم وہاں گئے تھے، اس کے بعد ان کا ایک نظام ہوتا تھا، عام طور سے وہاں والوں کا، ہندوستان میں سہارنپور والے ہوں یا مختلف حضرات، یہ تو وہاں میرٹھ میں ہوتے تھے، جامعہ محمودیہ ان کا ادارہ ہے، ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو وہ چونکہ وہ علاقے کے لوگوں سے واقف ہوا کرتے تھے، لوگ بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے، تو عید کے دن، پہلا دن ہو، دوسرا دن ہو، تیسرا دن، مختلف جگہوں پر وہ دورے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یہاں گئے، اچھا تھوڑی دیر سے ملاقات کر لی، فلانے کے کہ بزرگ کا کوئی، شاید کوئی بزرگ کے کوئی مقام ہوگا وہاں پر، تھانہ بھون چلے گئے، رائے پور چلے گئے، کاندلہ چلے گئے، کہیں پر کوئی اعزاز قریبہ ان سے چلے گئے، کوئی متعلقین۔ تو انہوں نے ہمارا انتظار کیا کہ ہم عید کے بعد ان کے پاس پہنچیں، ہم پہنچے تو ہمیں لے کر پھر ہمارے ساتھ وہ چلے، اور بھی ساتھی تھے ہمارے، دو تین ساتھی تھے۔ تو ہم لوگ گئے، اب ان کے ساتھ وہ جو دورہ کیا تھا، اگرچہ پہلے بھی کیا تھا، حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی مختلف جگہوں کا دورہ کیا تھا، ان کے ساتھ جو دورہ ہوا وہ بھی ایک الگ ہی تھا، بس چلتے رہو، یعنی گاڑی تھی، گاڑی وہاں ظاہر گاڑی میں جو سفر ہوتا ہے وہاں کا بہت تھکن والا ہوتا ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے، اور اب تو شاید بہت اچھے بن گئے ہوں گے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سفر بھی تھکن والا، ہم لوگ تو خیر ماشاء اللہ اس وقت تو جوان تھے، اور ان کی ماشاءاللہ عمر تھی پھر بھی، یعنی ہم سے تو ظاہر ہے بہت بڑی عمر کے تھے، لیکن ان کی ہمت کہ سفر مستقل، ایک دن رات یہاں ٹھہر رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیا، پھر اس کے بعد فجر سے پہلے ہی اٹھ گئے، اچھا فجر کے بعد پھر یہاں سفر کر رہے ہیں، پھر یہاں جا رہے ہیں، اس میں عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، ظاہر ہے بزرگوں کے مقامات اور پہلے بھی دیکھے تھے، وہاں ملاقاتیں ہوئی تھیں، بعض جگہوں پر ایک جگہ گئے، رات دیر ہو گئی تھی، لوگ انتظار میں تھے کہ اچھا یہ ابھی تشریف لانے والے ہیں، اچھا ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گے، تو ہماری ایک گاڑی تھی، ہم ایک گاڑی میں وہاں پہنچے تو لوگ انتظار کر رہے تھے، مکان تھا، اچھا ٹھیک ہے، کمرے میں بٹھایا، کھانے کا انتظام کیا، کیا تھا، ایک بالکل پرانا سا کمرہ، اور اس کی دیواروں پر کوئی پینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس برک کی بنی ہوئی دیواریں، اس کے بعد خالی جگہ، درمیان میں لکڑیاں جل رہی تھیں، وہ ان کا کچن تھا، اور دوسرا کمرہ تھا، وہاں بٹھایا، وہاں کھانا۔ میں صرف وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ تو ماشاءاللہ اپنے لحاظ سے پکا مکان ہے، اسے کہ برک کا مکان بنا ہوا مکان ہے، بجلی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اندھیرا اندھیرا لگ رہا تھا، انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے یہاں صرف کچن کا کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے، کچن کا کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اچھا اس کے روف فلورنگ ہے، اس کے کیبنٹس ہیں، اس کے سنک ہے، اس کا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے آگے دیکھیں تو خیر پتہ نہیں باتوں میں باتیں کچھ زیادہ چل رہی ہیں میری۔ ہم لوگ عام طور سے عادی ہیں کہ اچھا کسی کے یہاں کوئی کچن بدل رہا ہوتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں، ہمارے مدرسے کے مکانوں میں کام آ جاتا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں کا کچن لگواتے ہیں، کوئی 40,000 کوئی 50,000 کا کچن, صرف کچن کا حصہ جو بناتے ہیں 50,000, شاید میں کم بتا رہا ہوں, بعضوں کو جن کو اندازہ ہے وہ زیادہ ہوگا, تو 40-50,000 کا کچن تو ان کے لحاظ سے ایک عام سی چیز ہوتی ہے, اور ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں 3-4,000-5,000 میں مل جائے, تو وہ لوگ پرانا اپنے نکالتے ہیں, ہمارے کام آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز ہے القصد فی الغنا والفقر. انسان یہ دیکھے, آج صبح ہی تعلیم میں ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات آئی تھی کہ دیکھو پیر اتنے پھیلایا کرو جتنی چادر ہو. مطلب یہ ہے کہ اب انسان کو پیر پھیلانے ہیں تو چادر جتنی بڑی ہے اتنے ہی پیر پھیلائے گا تو ٹھیک ہے, زیادہ پیر پھیلائے گا تو اچھا پیر باہر نکل گئے, اب چادر بڑی لینے کی فکر ہوگی. جتنا بڑا کمبل, جتنا بڑا تمہارے پاس کمفرٹر ہے یا جو بھی چیز ہے, جتنا بھی ہے بس اتنے ہی پیر پھیلا لو, باقی بند کر لو, انسان کا گزارا اس میں بھی ہو جاتا ہے. یعنی خرچ انسان اتنا رکھے جتنا انسان کی حیثیت ہو, اس سے زیادہ خرچ انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. القصد فی الغنا والفقر. واما المهلکات, اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ہوا المتبع. خواہشات تو ہوتی ہیں, انسان کو دل چاہتا ہے یہ کر لوں, دل چاہتا ہے یہ کر لوں, دل چاہتا ہے یہ کر لوں, دنیاوی خواہشات. تو وہ خواہشات ہوا المتبع جس کی اتباع بھی کرے, یہ دل چاہ رہا ہے اچھا بس چلو یہ کر لیتے ہیں, یہ دل چاہ رہا ہے اچھا چلو یہ کر لیتے ہیں, اور یہ چیزیں بچپن سے تربیت ہوتی ہے تو اس میں انسان کو آگے جا کر آسانی رہتی ہے. جب بچپن سے وہ تربیت نہیں ہوتی تو آگے جا کر مشکلات ہوتی, لیکن کرنا تو ہے, والدین نے نہیں کیا تو اب ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن کرنا تو ہوگا. خیر, شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے واقعات اگر ہم دیکھیں, بڑی عجیب تربیت تھی, یعنی آج کل کوئی برداشت نہیں کرے گا اور تجربہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا, وہ ان حالات میں ان لوگوں کے لیے تھا, ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. ہمارے پرانے قراء جب پڑھایا کرتے تھے نا تو بہت پٹائی کے ساتھ پڑھاتے تھے, تو اپنے مدارس والوں نے پابندی لگا دی, پاکستان ہندوستان میں بھی مدارس میں پابندی لگا دی, مارنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی پٹائی کہ بیچارہ بچہ پڑھنے سے ہی, ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ معذور ہو جائے, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں, اور بعض تو بہت سے پڑھنے سے ہی دین سے ہی دور چلے جاتے ہیں بیچارے. تو حالات الگ ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ انسان کے تجربات بھی بدلتے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب نے کہا, وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے, تکیہ لے آؤ. کہتے ہیں میری امی نے میرے لیے بہت اچھا سا تکیہ بنایا تھا, میں اس کو استعمال کرتا تھا, مجھے بہت پسند تھا, سوتے وقت میں اپنے پاس رکھا کرتا تھا, تو میں بہت خوشی سے ایثار کے طور پر کہ ہاں ہاں میں اپنے والا تکیہ لے آتا ہوں, جلدی سے بھاگ کر گیا اور تکیہ لے کر آیا. چھوٹے بچے تھے, ایک تھپڑ لگائی, تیرا تکیہ تیرا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنا تکیہ میں اپنے والد کو دے رہا ہوں, میں نے بہت بڑا کام کیا, انہوں نے پہلے ہی میرا وہ نکال دیا کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں, ہو تو میں اپنے والدین کا ہے جو بھی ہے. یہ بچپن کی, اب انہوں نے اس تربیت کا اچھا اثر لیا, لیکن آج کل ہو سکتا ہے کہ اس کا الٹا اثر ہو جائے کہ دیکھو کتنے سختی کرتے ہیں خامخواہ. تو یہ ان کی تربیت تھی. صبح کی تعلیم میں آج آیا, وہ یہ باتیں آ جاتی ہیں, صبح کی تعلیم میں آج ہی آیا تھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کم عمری تھی اور والدہ ان کی اپنے میکے میں گئی تھی, تو کاندھلہ, وہ تو سہارنپور میں ہوا کرتے تھے یا شروع میں وہاں ہوتے تھے, گنگوہ میں ہوا کرتے تھے. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ کیا خیال ہے اس سال اس مرتبہ رمضان وہاں گزارنا ہے, یعنی جہاں والدہ گئی بھی ہیں. ظاہر ہے امی کے پاس رمضان گزارنا اس کی بات الگ ہے, اور وہ بھی ننیال میں, نخرے بھی اٹھائیں گے سب. بہت خوش ہوئے کہ اچھا اس مرتبہ آفر ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ رمضان وہاں گزاریں گے جا کے. ہمارے لحاظ سے تو نارمل چیز ہے, ان کے لحاظ سے اچھا یہ اتنا حرش ان کے والد کا کہہ دینا ہی بڑی بات تھی. اب انتظار کرتے رہے, اچھا اب 28 رمضان 29 رمضان, اچھا اب کہیں گے کہ جانا ہے, اب کہیں گے کہ جانا ہے. عید کا وقت قریب آیا, بس اس مرتبہ یہیں عید کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں وہ بس وہ پورا میرا جو شوق تھا, جو اتنا زیادہ تقاضا تھا, کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا, لیکن اس کا فرماتے ہیں کہ مجھے ان تربیتوں کا بہت فائدہ ہوا. یہ کیا ہوتا ہے, انسان اپنی اب بس خواہشات ختم ہو گئیں, اسے کہ اس کو توڑ دیا گیا نا, ایک مرتبہ جب زور سے توڑ دیا اس کو تو اب وہ ٹوٹ گیا, اب دل ہی نہیں چاہتا, بس کوئی بات نہیں, یہ ہوا نہیں ہوا کوئی بات نہیں, ایک مزاج بن جاتا ہے انسان کا. ایک ہوتا ہے نہیں مجھے یہ چاہیے تو یہ کرنا ہی ہے, بچپن میں بچوں کا عادت ہوتی ہے مجھے یہ کرنا ہی ہے, اور وہ ضد کریں گے, بات پوری ہو گئی تو ان کو اس کی عادت ہو گئی کہ ہاں میری ضد پوری ہونی چاہیے, اور اگر اس کو منع کی عادت ہو گئی تو بس پہلے سے پتہ ہے اچھا ایک چیز ملی تو ملی, نہیں ملی تو کوئی بات نہیں, نظر انداز کر دیا. یہ چیز بہرحال بچپن میں نہیں سیکھی تو اب تو سیکھنی ہے, ورنہ کیا ہوگا, یہی ہر چیز جو دل چاہ رہا ہے انسان، ہر کھانے کی چیز کا دل چاہ رہا ہے کھا لی، جو کرنے کا دل چاہ رہا ہے وہ کر لیا، جس چیز کا تقاضا ہو رہا ہے وہ کر لیا، تو اس سے انسان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں. یہی ہوا متبع کہ انسان کو پھر گناہ والے کاموں میں بے چیز لے جاتی ہے اور انسان کے لیے پھر رکاوٹ مشکل ہوتی ہے. بڑی اہم چیز ہے ہوا متبع، ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان چلتا رہے اور اس کی اتباع کرتا رہے. دوسری چیز جو مہلکات ہلاک کرنے والی دوسری چیز، وہ شح المطاع، لالچ. لالچ انسان میں دبی ہوتی ہے، اور پیسے مل جائیں، یہ چیز مل جائے، یہ چیز، عزت مل جائے، جس چیز کی بھی لالچ ہو، پیسوں کی ہے، عزت کی ہے، شہرت کی ہے، جیسے آج کل بیچارے لوگوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ دل میں دبی ہوئی چیز ہے وہ دبی رہے، جیسے کہ وہ تو غیر اختیاری دل میں آ رہا ہے، تقاضا خیال ہو رہا ہے، آنے دو اس کو. لیکن مطاع، انسان اس کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے، اچھا میں اس کے لیے یہ کر لیتا ہوں، اچھا میں اس کے لیے یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، شح المطاع انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہے. اسی طرح تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، عجب، خود پسندی. فرمایا کہ یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ جو اخیری چیز ہے نا، ان سب ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت اور خطرناک چیز یہ ہے، اعجاب المرء بنفسه، خود پسندی. ایک ہوتا ہے کبر، ایک ہوتا ہے عجب. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کبر میں تو دو باتیں تھیں، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، حق بات کا انکار کرتا ہے اور دوسرے کی تحقیر کرتا ہے. عجب میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، چاہے دوسرے کو تحقیر، دوسرے کو کم درجے کا نہ سمجھے، لیکن عموماً ہو ہی جاتا ہے، جب عجب ہوگا تو ساتھ میں دوسرے کی تحقیر ہو ہی جائے گی، تو دوسرے کو بھی کم درجے کا سمجھے. کبر میں دو جز ہوتے ہیں، عجب میں ایک جز ہوتا ہے، لیکن ہیں دونوں قریب قریب، ہیں دونوں قریب قریب. اب سوال یہ ہے کہ بہرحال کبر کے بارے میں بات ہوئی، عجب کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا، سوال یہ ہے، اور جس کو ام الامراض کہا گیا، اسی کی وجہ سے انسان میں مال کی لالچ پیدا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے گزشتہ اقوام میں بھی بہت سے فسادات ہوئے، قتل ہوتا تھا تو اسی لیے ہوتا تھا، ابھی بھی یہی ہے، اچھا اس کا مال مل جائے، اس کی فلانی چیز، اس کی شہرت کو ختم کیا جائے. کچھ نہ کچھ ایسی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق کبر ہی سے ہے، اسی بنیاد پر یہ تمام فسادات دنیا میں ہو رہے ہیں. بہرحال سوال یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کی برائی کو تو ہم نے سمجھ لیا، اس کی علامتوں کو بھی ہم نے پہچان لیا، اپنے اندر بھی انسان اب تلاش کر سکتا ہے کہ کہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کبر ہے، کہاں میں کبھی کبھی ضد کر لیتا ہوں، پھر بعد میں خیال ہوتا ہے اچھا نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ احساس کا ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، انسان کو جب غلطی ہو جائے اور نفس ملامت کرے تو یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے تو کیا کرے، علاج کیا ہے اس کا؟ بیماری تو معلوم ہو گئی، بیماری کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی معلوم ہو گئے. میں نے بتایا تھا جیسے کبھی کبھی یہ بیماری چھپی رہتی ہے، آج کل کی ہم ظاہری بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں کہہ سکتے ہیں کینسر، کبھی کبھی انسان کا پہلا دوسرا پتہ چلتا ہے، اچھا ٹھیک ہے لاسٹ سٹیج پہ ہے، اب تک پتہ ہی نہیں تھا، بالکل نہیں پتہ چلا، آخر میں جا کر پتہ چلا، اب علاج نہیں ہو سکتا. یہ کبر بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے. ابلیس میں جو ظاہر ہوا تھا وہ کیا تھا؟ آخری سٹیج پہ آ گیا تھا نا اس کا، بس پھر ہلاک ہو گیا. تو یہ ہمارے اندر کبر کبھی کبھی ظاہر نہیں ہوتا، خود انسان کو کوشش کرنی پڑے گی کہ پہچانے کہ اچھا کہیں اس میں ہے تو نہیں. جس طرح میڈیکل چیک اپ وغیرہ انسان کروا لیتا ہے احتیاطاً، اسی طرح یہ بھی اپنا چیک اپ کروا لے کبھی کبھی کہ دیکھے اچھا کسی نے کچھ کہہ دیا تو مجھے برا لگا، کسی نے کچھ اچھا ڈانٹ دیا تو برا لگا، یہ انسان کے نفس کہاں پر کھڑا ہے، اپنے امتحان لیتا رہے، یہ چیک اپ ہے. اور یہ چیک اپ جب ہو جاتا ہے اور انسان کو کبھی محسوس ہو کہ میرے اندر ہے بڑائی، زیادہ ہو یا کم ہو، کسی درجے میں ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو علاج کیا ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو حیا کے، پہلے تمہیں خلاصہ بتا دوں کہ کرنا کیا ہے. کرنے کے لیے دو طرح کی چیزیں کرنی ہیں، ایک تو انسان کو ذہنی اور سوچ کے لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرا عملی طور پر، دو چیزیں کرنی ہیں. ذہنی طور پر اور سوچ کو درست کرنے کے لحاظ سے تو چونکہ میں نے بتایا نا کہ ام الامراض ہے، تو قرآن کریم میں جو سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا لفظ ہمیں اسی کا علاج بتا رہا ہے، الحمدللہ. ہر وہ چیز میرے اندر اگر کبر آئے کسی وجہ سے تو یہی ہوگا نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، جب تک کے لیے اللہ نے چاہا تب تک میرے اندر ہے، جب چاہے گا ختم ہو جائے گا، موت پہ تو ختم ہونے والا ہی ہے، نہ مال رہے گا نہ جان رہے گی نہ کچھ رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، موت پہ تو ختم ہونے والا ہی ہے، موت سے پہلے جب چاہے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ اچانک سے کسی کی کوئی چیز تھی اور ختم ہو گئی، مال تھا اور ختم ہو گیا، عزت تھی اور بالکل بیچارہ کبھی پریزیڈنٹ تھا تو کبھی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو دنیا میں دکھا ہی رہے ہیں، حالات ہوتے ہیں بدلتے ہیں، دنیا میں حالات بدلتے ہیں، عزت سے انسان ذلت میں بھی جاتا ہے اور اسی طرح انسان مالداری سے فقر اور تنگی میں اور مقروض بھی بن جاتا ہے، حالات تو بدلتے ہیں، تو کوئی چیز انسان کی اپنی نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے ام الامراض کا علاج ہمیں بتایا، سب سے بڑی بیماری کا، کہ الحمدللہ اس پر غور کر لو، جتنا انسان الحمدللہ پہ غور کرے گا کہ جو کچھ ہے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ کے ذریعے، اور یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یا اللہ تیرا انعام ہے، میں نے اگر نماز پڑھ لی تو میں نے کوئی کمال نہیں کیا، اللہ تو نہیں مجھے توفیق دی کہ میں آ جاؤں، میرے دل میں خیال ڈالا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یا اللہ تیرے چاہے بغیر تو میں چاہ بھی نہیں سکتا تھا، تو نہیں میرے دل میں توفیق ڈالی، تو نے اندر ہمت ڈالی اور تو نے میرے لیے ایسا ماحول بنایا، اور نہ کیا پتہ میں کہاں کسی کلب میں ہوتا اور کہاں پھر رہا ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ ہے اصل کے لحاظ سے، جتنا انسان الحمدللہ پر غور کرے گا یہ انسان کے کبر کا ایک علاج ہے سوچ کے اعتبار سے، اور عملی طور پر پھر انسان وہ کام کرے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اس میں میری توہین ہے، جو عام طور سے توہین کے سمجھے جاتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ ہمارے عرف کی بات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، جس کا رنگ بھی کچھ سیاہ تھا، اب ظاہر ہے یہ چیز عام طور پہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، کیوں؟ وہی ان کے حبشہ کے ہونے کی وجہ سے، تو ایک عورت تھی اسی طرح وہ صفائی کیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے نظر نہیں آتی، بیمار ہے، اگر انتقال ہو جائے کچھ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، ایسے موقع پر انتقال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید وہ آرام فرمانے کا وقت تھا، تو صحابہ نے خیر انتظام کر دیا، ظاہر ہے ایک حق ہوتا ہے، وہ تو نہ تو اہتمام کرتے تھے، اہتمام کر دیا، تدفین کر دی، نماز جنازہ پڑھا دی، دفن وغیرہ کا انتظام کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں جب معلوم کیا کہ نہیں نظر آ رہی، کیا بات ہے، اس کی کیا خبر ہے، اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے اس کی تدفین وغیرہ کر دی، نماز جنازہ پڑھا دی تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا، گویا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے یہ سوچا کہ ان کا اتنا تو کوئی ایسا تعلق تھا نہیں، ایسی تو کوئی حیثیت تھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے، یہ نہیں کہ ان کو کم حیثیت یا حقیر سمجھا جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی یا ہر صحابیات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا جاتا تھا، انتقال ہو گیا صحابہ خود کر لیتے تھے، اگر آپ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا ایسے ہیں جن سے آپ کے تعلقات بہت یعنی ایک گھریلو تعلقات ایسے کوئی اچھے تعلقات ہوتے ہیں روزانہ کا آنا جانا تو پھر ٹھیک ہے الگ بات ہے، ورنہ چلو تو ہوتا رہتا ہے سلسلہ، تو فکأنہم صغروا امرہا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے گویا اس کے معاملے کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے ان کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہاں دفن کیا ہے، چلو قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ تشریف لے جا کے وہاں نماز جنازہ پڑھائی، فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میرے ان کے لوگوں کی قبریں جو ہوتی ہیں ان میں کبھی ظلمت ہوتی ہے، میرے نماز پڑھنے اور دعا پڑھنے سے دعا کرنے سے اس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، تو خیر ہم مسئلے کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی جا کر قبر پہ نماز پڑھ لیں، لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ کام جو عام طور پہ کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں لیکن شریعت کی نظر میں وہ کم درجہ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ کم درجہ نہیں ہے، تو اس طرح کے کام کبھی کبھی انسان کر لیا کرے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بہت سی شاخیں ہیں اور حصے ہیں، الایمان بضع وستون بضع وسبعون شعبۃ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت کے الفاظ ہیں، اس میں ایک جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اس کی پوری تشریح کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہاں بعض شرح نے فرمایا ادنا کے معنی دنو، دنو کے معنی قرب کے آتے ہیں، کہ ادناها یعنی اقربها منزلۃ عند اللہ اماتۃ الاذی عن الطریق، سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا جو عمل ہے وہ راستے سے کچرا اور تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ کیوں؟ ہم چل رہے ہیں راستے میں، نہیں میں کیوں اٹھاؤں، کچرا اٹھانے والے کچرا اٹھائیں گے، ہم کیوں کچرا اٹھائیں؟ تو یہ چیز انسان میں توازو پیدا کرتی ہے۔ تو اس طرح کے کام انسان کرے جس سے انسان کے اندر توازو پیدا ہو یا کبر ٹوٹے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ تو عملی طور پر بہت سی چیزوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ بفلو میں شروع میں جب ہم وہاں گئے تھے، وہاں کے لوگوں کا ایک عام طریقہ ہے، ابھی بھی شاید تھوڑا بہت ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، چلتے چلتے کچرا ویسے ہی پھینک دیا، جیسے ہمارے دیسی ہمارے ملکوں میں ہوا کرتا ہے عموماً۔ مجھے تو عجیب لگتا ہے، مکہ مکرمہ میں گاڑی صفحہ کرنی، کچرا باہر پھینک دیا، میں نے کہا یہاں پہ کچرا پھینک رہے ہو، کچرے کی بالٹی میں، یہاں سے ویسے ہی پھینکتے ہیں۔ جبل احد پہ گئے، وہاں پر کسی نے وہ مالٹے کھایا، چھلکا اتار کے وہیں پھینک دیا، میں نے کہا یہاں مدینہ کی تو ہم صفائی چاہتے ہیں اور آپ یہاں گند کر رہے ہیں، دیکھو اتنا گند پڑا ہوا ہے، ہم کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ایک مزاج ہے، ایک عام مزاج ہے۔ تو بفلو میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا، کچرا ویسے ہی پھینک دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے دیکھو، جب پہلے وہ مسجد اور مکان جڑا ہوا نہیں تھا، متصل نہیں تھا، وہ تو بعد میں اس کو جوڑا گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو، جب مسجد جا رہے ہو تب تو کوئی بات نہیں، لیکن جب مسجد سے واپس گھر آ رہے ہو اور راستے میں کوئی کچرا نظر آئے تو اس کو اٹھا کر، کچرے کی بالٹی گھر کے باہر رکھی ہوئی ہو تو اس میں پھینک دیا کرو۔ ایک مرتبہ فرما دیا حضرت، تو پھر نگرانی میں فرماتے تھے، اور ہم لوگوں کی عادت ہی کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، کچرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، اچھا میں نماز سے فارغ ہوا، گھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لائے، کچرا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت کی عادت تھی ہمیشہ کہ جب بھی مسجد سے گھر آتے تھے، خود مجھے تو تعلیم کے طور پر فرمایا، لیکن خود ان کا عملی طور پر میں نے دیکھا، کچرا اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر وہ بالٹی جو ہوتی تھی کچرے کی، جو اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کی کیا حکمت تھی کہ مسجد جاتے ہوئے نہیں اٹھانا، اس لیے کہ مسجد جاتے ہوئے ہاتھ گندے ہوں گے، حضرت کو صفائی کا بھی بہت اہتمام تھا نا، جو انہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، تھوڑا بھی کچھ کھایا تو اچھا فوراً ہاتھ دھونے، صفائی کا بہت اہتمام تھا۔ تو مسجد جاتے ہوئے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، نہیں واپس آتے ہوئے پھر ہاتھ دھو لو، پھر تو گھر میں آ گئے۔ تو یہ اماتۃ الاذی عن الطریق کی عملی شکل کہ انسان باہر چل رہا ہے، کوئی کچرا نظر آ گیا، کوئی درخت کی کوئی ٹہنی نظر آ گئی، ہو سکتا ہے کسی کو چلنے والے کے پیر میں آ جائے، اس کو اٹھا کر تھوڑا سا ایسی جگہ رکھ دیا جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، اماتۃ الاذی عن الطریق۔ یہ چیزیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک وفد آیا، ابھی تک عنوان شروع ہی نہیں ہمارا، ایک وفد آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور ظاہر ہے جب وفد آتا ہے باہر سے کوئی معزز لوگ آتے ہیں تو اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، بات مان رہے ہیں اور اطاعت کے، یعنی ٹھیک ہے آپ کیا حکم دیتے ہیں، یہ حکم ہے، احکام جاری ہو گئے، بڑا اعزاز نظر آ رہا تھا۔ اس سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے پاس تشریف لے گئے، ایک پانی کا ایک بڑا چمڑے کے برتن ہوا کرتے تھے، وہ بھرا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر لائے۔ بعض وہ خواتین اور عورتیں جن کے گھروں میں کوئی اس طرح کے کام والے نہیں ہوتے تھے، بیوہ عورتیں اور اس طرح کی، تو ان کے گھروں میں پانی کی ضرورت ہوتی تھی، ان کے مشکیزوں میں پانی بھر دیا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، کنویں سے پانی لاتے تھے، تو وہ بھر دیا۔ عروہ ابن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا، کہا کہ آپ کی شان کے تو خلاف ہے، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، رعایا کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لا ينبغي لك هذا، یہ تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو میرے پاس وفود آ گئے تھے نا، وہ مہمان آ گئے تھے، میں ان میں بیٹھا تھا، تو میرے اندر تھوڑی سی بڑائی آنے لگی تھی، میرے اندر تھوڑی بڑائی محسوس، یعنی ظاہر ہے وہ کہاں ہوگا، ان کا کبر تو، شیطان ان سے بھاگتا تھا تو کبر ان کے پاس کہاں آئے گا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے اندر، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ تھا جو اپنے بارے میں ہمیشہ حسن ظن نہیں، اپنے بارے میں بدظن ہی رکھتے تھے کہ نہیں کہیں غلط راستے پر نہ چلے جاؤں، اپنی نگرانی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میرے اندر بڑائی آنے لگی، تو اس لیے اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان یہ اس طرح کی چیزیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے کہ جس سے انسان کے اندر توازو والی صفات پیدا ہوں، لیکن یہ بھی کبھی کبھی انسان ہر ایک اپنے طور پر یہ علاج تجویز نہیں کر سکتا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے طور سے جب اس طرح کا علاج کرتا ہے تو یہی چیز کبھی کبھی کبر بھی بن جاتی ہے، یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ حالانکہ ایسا کام کر رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کام جو ظاہراً چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، اب اگر کوئی اس طرح کا کام کرے وہ بڑے متواضع ہیں، تو اب اپنے آپ کو متواضع کہلانے کے لیے بھی تو کوئی کر سکتا ہے نہیں کام. اچھا ٹھیک ہے, ویکیوم لے کے صفائی شروع کر دی, وہ کتنا تواضع کر رہے ہیں کہ دیکھو صفائی کر رہے ہیں. تو ہر ایک اپنے طور سے نہ شروع کر دے. بعض لوگ چپل سیدھا کرنا شروع کر دیں گے اور دل میں یہ ہوتا ہے اچھا لوگ دیکھیں گے تو اچھا لوگ سمجھیں گے یہ متواضع ہے, تو یہ تواضع کی ضد ہو جائے گی, تکبر ہو جائے گا. تو اس میں بھی انسان تھوڑا سا خیال رکھے کہ اپنے طور سے کوئی علاج تجویز کرنا یہ کبھی کبھی نقصان دہ ہوتا ہے. ہم بھی کوئی علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کا نظام ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چونکہ اللہ کا نظام ہے. ہمارے تھانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہر سال مجھے زکام ہو جایا کرتا تھا سردی کے موسم میں. عجیب بات ہے, فرماتے ہیں زکام ہوتا تھا, جب ہوتا تھا تو حکیم صاحب ایک نسخہ دیتے تھے, میں استعمال کر لیتا تھا, چونکہ وہ خود بھی تو حکیم تھے. فرمایا ایک سال میں نے سوچا بس ٹھیک ہے, اب حکیم صاحب یہی دیتے ہیں نا, میں استعمال کر لیتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا. حکیم صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی, پھر استعمال کیا, فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے لکل فن رجال, ہر فن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معالجوں کو اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ وہ ہمارا ایسے موقع پر ساتھ دیں, تو ایسے ان لوگوں سے کام لینا چاہیے اس موقع پر. جس طرح مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے, تو اسی طرح علاج کی ضرورت پیش آئے تو جو اس فن کو جانتے ہیں ان سے مشورہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے چاہے دوائی میں فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال چونکہ ایک طریقہ جو عام نظام ہے اور طریقہ ہے وہ انسان نے وہ استعمال کیا, تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا بھی رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علاج تو ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں اور احادیث وغیرہ میں ہمیں ملتے ہیں, لیکن ہر علاج ہر ایک اپنے طور سے اختیار کر لے, یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں فائدہ ہو, کبھی کبھی اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ تو خیر کبر کے عنوان پہ بات تھی, انشاءاللہ کل پھر آگے تواضع کے عنوان پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.